الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وشفينا وحبيبنا محمد وعلى سيدنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل الرحمة وعلما نافعا وعقلا قابلا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسائما مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس العظيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أبئتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فریب دینے کے لیے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تدبیر کر رہے تھے. اس بات کے لیے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں نعوذ باللہ یا آپ کو جو ہے وطن سے باہر کر دیں. اور یہ لوگ بھی یہ تدبیر اور دعوی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک دعوی کر رہے تھے یعنی اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور تدبیر کرنے والے میں سب سے بہترین اللہ ہی ہے. اور جب ان کے اوپر ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکیں. اور یہ تو صرف پہلے لوگوں کی احوال یا پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ اگر یہ مذہب یعنی یہ اسلام اگر سچا مذہب ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کیجئے یا ہمیں جو ہے دردناک عذاب ہمارے اوپر اتار دیجئے. تو آگے اللہ جب اس کے جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ عذاب دیں ان کو اس حال میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہوں, آپ کے ہوتے ہوئے جو عذاب نہیں آئے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینے والے ہیں اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. حالانکہ بات کیا تھی اور کیوں یعنی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیتے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ مسجد کے متولی نہیں ہیں. بے شک مسجد کے با اختیار لوگ یا مسجد کے متولی صرف پرہیزگار ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ان کی نماز بیت اللہ کے سامنے صرف سیٹیاں بجانی اور تالیاں بجانا تھا. بس ان کو قیامت میں کہا جائے گا کہ عذاب چکھو ان باتوں کا جن کا تم انکار کیا کرتے تھے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے اوپر کی آیت شریفہ کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر اور اس زمانے کے اندر چونکہ صحابہ کرام خاص طور سے موجود تھے تو صحابہ کرام پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے ان انعامات کا تذکرہ تھا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا تھا کہ تم بہت ہی قلیل مقدار کے اندر تھے اور جو ہے بہت ضعیف اور کمزور تھے, مکہ مکرمہ میں جو ہے کوئی مقابلے کی طاقت نہیں تھی اور جو ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. بہت سے صحابہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، لیکن تھے ہی کتنے، بہت ہی قلیل مقدار میں تھے، اس لیے اس وقت حکم یہی دیا جاتا تھا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کا جو حکم ہے وہ پورا کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو. کبھی آتا تھا فاعفوا واصفحوا، کہ ان سے درگزر کر دو، واصبروا اور صبر سے کام لو. اس سے معلوم ہوا کہ حالات جیسے ہوں اس حالات کے مطابق آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا مانگتا رہے اور صبر کرتا رہے، تو انشاءاللہ جو ہے آئندہ چل کر حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ جو جس کے اندر جو ہے تم گویا ان سے مقابلہ بھی کر سکو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت بھی کریں گے. چنانچہ اسی کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم بہترین ٹھکانہ دیا، وہ کیا؟ مدینہ منورہ ہے، جہاں ہجرت کر کے گئے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان انصار کے دلوں کے اندر ایسی محبت دے دی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا جو سگا بھائی بھی معاملہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد جو ہے بدر کے موقع پر جانے کے ایک سال کے بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ بھیڑا دیا کفار کے ساتھ، جس کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا. یہ وہاں دونوں باتیں تھیں، ایک طرف ابو سفیان جو ہے اپنا قافلہ لے کر جا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک یہ کہ ان کو روک لو اور ان کو روک کر جو ہے ان کا مال لے لو، ورنہ یہ مال اگر وہاں سارا کا سارا پہنچے گا اسی مال کے ذریعے پھر تمہارے اوپر یہ مقابلہ کریں گے. یا یہ لیکن اس کے بعد وہ تو نکل گیا اور مکہ مکرمہ سے جو ہے یہ ابو سفیان جو ہے 1000 لشکر لے کر آیا، پھر ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت کی کہ 70 تو ان کے مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اس کے مقابلے کے اندر ان سے فدیہ بھی لیا گیا اور بہت سارا مال جو ہے ان کو ملا. تو یہ مومنین کے اوپر یہ احسان تھا. اب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور اس میں اصل میں مومنین کو بھی ہے. یہ مسلمانوں اصل میں ساری نعمتیں تم کو ملی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ملی ہے. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حفاظت نہ کرتے تو آئندہ تمہارے پاس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم خالی ہاتھ رہ جاتے. تو گویا اس میں مسلمانوں کو بالواسطہ جو نعمت ہے اس نعمت کا اور انعام کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ مومنین تمہارے لیے جو ہے جو گویا یوں کہنا چاہیے مفتاح سعادت تھے، ساری نیکیوں کی جو جڑ تھی ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جو ہے نہایت اطمینان عافیت کے ساتھ اور نہایت ہی جو ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہاں سے دشمنوں کے نرغے سے نکال کر جو ہے مدینہ منورہ پہنچا دیا. چنانچہ جب مدینہ مکہ مکرمہ جو ہے مومنین سے اور مسلمانوں سے خالی ہو گیا، کچھ صرف آزاد رہ گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہے اور کچھ ایسے مسلمان جو بہت ہی ضعیف کمزور تھے جو سفر ہی نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کو جانے ہی نہیں، ان کے رشتہ دار کے قبضے میں ایسے تھے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتے تھے، ویسے کمزور قسم کے مسلمان صرف رہ گئے تھے. تو اب جو ہے ان مشرکین مکہ نے جو ہے خاص طور سے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جو ہے دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، مشورے کی جو جگہ تھی ان کی اس میں جمع ہوئے اور اس کے بعد مشورہ کرنے لگے کہ اس کام کو کیسے بالکل روکا جائے. تو اتفاق سے جو ہے ان مشوروں کے اندر جو ہے ایک نجدی شیخ بھی وہاں پر پہنچ گئے، جبا کبا پہن کر ان کی طرح. ان کو پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں. تو کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہوا کہ تم لوگ جو ہے اس ان کے بارے میں، یعنی یہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صابی، یعنی پھر ہماری زبان میں کہتے ہیں پھر گیا، یعنی اپنے باپ دادا کے مذہب سے یہ پھر گیا ہے اور دوسروں کو بھی پھراتا ہے، اس کے سلسلے میں تم مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہو. تو میں نے سنا تو میں بھی آ گیا ہوں. تو کہا کہ ضرور آئیے. چنانچہ یہ سب سرداران وہاں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد مشورہ کرنے لگے. سب سے پہلے جو ابو البختری تھے، بڑا عقل مند اور سمجھدار مانا جاتا تھا، اسے نے مشورہ دیا. اس نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے بہترین شکل یہی ہے کہ ان کو ایک مکان کے اندر قید کر دو اور قید کر کے چاروں طرف سے بند کر دو، اور جو ہے ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دو، زنجیر ڈال دو، اور ایک روشن دان ایسا رکھو کہ جس میں سے ان کو کھانا بھی دیا جائے گا، کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے یہ خود ہی گناہ اعوذ باللہ فنا ہو جائیں گے، اور ان کے ماننے والے تو یہاں سے بھاگ ہی گئے ہیں. اس نے یہ مشورہ دیا. تو یہ مشورہ دیا تو اس پر یہی جو شیخ ندوی تھا اس نے کہا کہ نہیں تمہاری رائے برابر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں کہ وہ خاموش بیٹھیں گے، وہ چند دنوں کے بعد پورا جتھا لے کر آئیں گے اور حملہ کریں گے اور ان کو نکال کے لے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ پھر کوئی دوسری رائے دو. تو سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے رائے دی کہ بھائی سب سے اچھا یہ ہے کہ یہ جھگڑا اور یہ مصیبت ہمارے لیے یہاں پر ہے تو ہے, اب یہاں نہیں ہوں گے اور ان کو یہاں سے اپنے وطن سے مکہ سے باہر کر دیں گے, نکال دیں گے تو پھر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. یہ مشورہ دیا, اس مشورے کو بھی اس نے مرد کیا. اس نے کہا کہ تم جانتی نہیں ہو ان کی زبان کے اندر, ان کے زبان کے اندر تو جادو ہے. وہ یہاں جو کمزور, یہاں جن لوگوں کو سمجھایا اتنی تکلیف کے بعد جو ہے وہ ان کے مذہب پر پوری طور پر قائم ہے, اور یہ کہ ہماری تکلیفوں سے اگر وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے تو یہاں سے بھاگ گئے, لیکن دین انہوں نے نہیں چھوڑا. تو یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں جانے کے بعد جو ہے اپنے مشن کو جاری رکھیں گے, تو ایسی صورت میں ان کی تعداد تو اور بڑھ جائے گی, اور جب اور سارے ہو جائیں گے تو ان سب کے ساتھ مل کر پھر ہم مکہ پر حملہ کریں گے اور تم کو یہاں سے نکال بھی دیں گے, مکہ پر قبضہ کر لیں گے. دوسری کہا پھر کیا مشورہ ہے؟ تو آخر میں وہ ابو الجہل جو ہے اس کا نام, کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے اس کا نام تھا ابو الحکم, یعنی بہت ہی سمجھدار آدمی ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو جہل کہا, تو آج تک ابو جہل کے نام ہی سے وہ مشہور ہے. ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں, سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ جتنے ہمارے سردار جمع ہوئے ہیں ان سب کے نوجوانوں کو, ان کے بیٹوں کو کہو کہ آج رات یہیں آ جائے, اور خالی ہاتھ نہ آئے, تلوار لے کر آئیں, اور تلوار لے کر جو ہے یہاں آئے اور رات کے وقت ایک دم سے دھاوا بول دیں اور سارے مل کر ختم ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں, قتل کر دیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا, قریش خالی ایک قبیلہ بنو ہاشم ایک ہی قبیلہ رہ جائے گا, اور وہ قبیلہ اگر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا تو وہ لڑ نہیں سکے گا. وہ یوں کہے گا کہ بھائی بلا وجہ تم نے ان کا خون کر دیا, تو ہم کہیں گے کہ اس کی دیت دیتے ہیں, خون بہا دے دیتے ہیں. اس زمانے میں ایسا تھا کسی آدمی کو قتل کر دو, جان بوجھ کے قتل کیا ہوتی, اسلام میں تو حکم یہی ہے کہ اس کا بدلہ اس کو بھی قتل کر دو, لیکن اگر بھولے سے کوئی قتل کر دے تو ایسی صورت میں دیت ہوتی ہے کہ 100 اونٹ اس کے بدلے میں دے دی جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ ہم سے مقابلہ نہیں کریں گے, اور یہ یوں کہیں گے دیت دے دو, تو 100 ہم سارے مل کر جو ہے 100 اونٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم دیت ادا کر دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو وہ جو شیخ نجی تھا اس نے کہا کہ ہاں تم نے بڑا مشورہ دیا, صحیح مشورہ یہی ہے. تو صاحب نے طے کر لیا کہ آج رات نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. چنانچہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کے نوجوان جتنے نوجوان تھے سرداروں کے, وہ تلوار لے کر رات کے وقت آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا, آپ کو گھیر لیا. جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا دی کہ یہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ آپ چھوڑ دو, یہاں سے ہجرت کر دو. کہا کیسے جائیں؟ تو یہاں سے نکل جاؤ. چنانچہ اسی دن جو ہے آپ جبرائیل امین نے بتایا تھا, تو دوپہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے تھے. جب دوپہر کے وقت گئے تو صدیق اکبر بہت پریشان ہو گئے کہ وہ ایسی تیز دھوپ میں چل چلاتی دھوپ کے اندر ایسے وقت کے اندر آپ تشریف لائے, کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے, لہذا آج رات جو ہے ہم یہاں سے نکل جائیں گے. یہ خبر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں نے پہلے سے 2 اونٹیاں بہترین تیار کر رکھی ہے, اور ایک آدمی کی بھی تیار رکھا ہے جو ہمیں جو ہے وہاں تک پہنچائے گا. یوں خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر جو ہے میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ, انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امین مانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سو کی امانتیں تھیں, تو آپ نے یہ نہیں سوچا, آپ نے یہ سوچا کہ ان کی امانتیں ان تک واپس کر دی جائے, تو کیسے واپس کی جائے؟ ظاہر بات ہے حالات تو ایسے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو امانتیں دے دی کہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے تم آ جانا, یہ تمہارا کچھ بال بیکا نہیں کریں گے. چنانچہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اور کلام سورہ یاسین کی یہ آیت شریفہ فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے, اور ایک مٹھی مٹی کے لیے اور ایسے ان کے اوپر پھینک دی. تو اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے گویا بالکل اندھے ہو گئے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا, ان پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے نکل کر چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے دیر رات میں جب وہ گویا ان کی غنودگی دور ہوئی, وہ ان کی آنکھیں کھلی, تو اب دیکھنے لگے, جلدی سے گھر کے اندر گئے, جانے کے بعد جو ہے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئے, تو پھر رک گئے, ان سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں؟ تو کہا میں نہیں جانتا, وہ یہیں تھے, یہاں سے چلے گئے. اب اس کے بعد وہ تلاش کرنے لگے. تو اسی آیت شریفہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس وقت کفار جو ہے وہ تدبیر کر رہے تھے, مکر کر رہے تھے, یعنی بری تدبیر بنا رہے تھے, کیا لِيُثْبِتُوا کا, یا آپ کو قید کر دیں, او یقتلوا کا, یا آپ کو قتل اور شہید کر دیں, او یخرجوا, یا آپ کو جلا وطن کر دیں, یہ مشورہ کر رہے تھے. آگے اللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ لوگ بھی ایک تدبیر کرتے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتے تھے, تو اللہ کی تدبیر کیسی ہوئی. چنانچہ وہ لوگ جو ہے اس کے بعد صبح صبح جب سارے نکلے تلاش کرنے کے لیے, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ جو ہے غار ثور جو 3 میل پر مکہ مکرمہ سے گھر سے تھی وہاں پر جا کر چھپ گئے تھے. یہ لوگ تلاش کرتے کرتے بالکل وہاں اس کے منہ تک پہنچ گئے, حتیٰ کہ وہ باتیں کر رہے تھے ان کی آواز تک صدیق اکبر سن رہے تھے, ان کے پیر بھی اندر سے نظر آ رہے تھے. تو صدیق اکبر کو بہت فکر ہوئی, اپنی جان سے زیادہ فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اب کیا ہوگا یوں. تو اس وقت کلام پاک کے اندر ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, اے صدیق اکبر تم غم مت کھاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. فقال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, اپنے ساتھی سے کہا, ہمارے استاد مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. کہا کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کی گواہی کلام پاک کے اندر دی ہے. یوں اللہ نے اللہ خود فرماتے ہیں, اذ قال لصاحبه, جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے صاحب سے یعنی صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, تو وہ لوگ وہاں پہنچے لیکن دیکھا کہ غار کے منہ کے اوپر جو ہے وہاں تو وہ مکڑی نے جالا تن رکھا ہے اور اسی کے اندر جو ہے ایک طرف اس کا گھونسلہ بھی ہے کبوتر کا, تو ظاہر بات ہے کبوتر کا گھونسلہ بھی ہو اور اس کے اوپر جو ہے مکڑی نے جالے بھی تنے ہو, کوئی آدمی جائے تو یہ چیز کیسے رہ سکتی ہے, تو بہت ہی کمزور ہے تو ٹوٹ جاتی. تو وہیں اسی اس دیکھ کر جو اللہ نے ان کو واپس کر دیا اور واپس چلے گئے. تو اسی آیت شریفہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے یعنی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ایک دشمن تھا, اس کا نام تھا نظر ابن حارث, اور بھی تھے, تو وہ خالی خالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نقل اس جیسا کلام تو کبھی پیش نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ تجارت کے لیے باہر جاتا تھا, تو باہر جانے کے بعد اس نے 2 کتابیں مشہور کتاب ہے کہانی کس سے کہانی کی, جیسے لیلہ مجنون مشہور ہے کہ لیلہ مجنون کے اندر جو 1000 قصے ہیں, تو اسی طرح اس زمانے کی کتاب کا نام ہے کلیلہ اور دمنہ, اس کے اندر بھی ادھر ادھر کے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے سچے جھوٹے سب کہانیاں قصے ہیں, تو وہ لے کر آیا تھا اور اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو نعوذ باللہ محمد بھی تم کو سناتے ہیں میں بھی سناتا ہوں آؤ, اور یوں کہتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن شریف جیسی بھی مثال کوئی پیش کر سکیں, یوں کہتا تھا, لیکن پیش تو کہاں کی, کچھ بھی نہیں کی. کلام پاک نے تو پہلے اعلان کر دیا اس جیسا کلام لاؤ, پھر اس سے کم یوں کہا کہ 10 صورتیں لاؤ, پھر 10 صورتیں بھی نہیں, پھر 1 صورت پر تحدی کر دی اور دعویٰ کیا, چیلنج کیا کہ لاؤ ایک صورت ہی اس جیسی لاؤ, تو آج تک کوئی ایک جیسی ایک صورت بھی کوئی پیش نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں, بات کیوں کہتے ہیں کہ سمعنا, کہ ہم نے تو سن لیا, لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے کہہ دیں, ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پہلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں. یوں اور ان مشرقین نے جو ہے کلام پاک کو اور اسلام کو رد کرنے کے لیے اور دوسرے مشرقوں کو بہکانے کے لیے یہاں تک بھی کیا, اور یوں کہ اپنے مذہب پر اتنے وہ جمے ہوئے تھے کفر شرک کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی بدعائیں بھی کی. کیا بدعا کی؟ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اے اللہ اگر یہ دین اسلام بالکل سچا ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائیے, ابھی جناب عذاب علیم, یا کوئی بہت دردناک عذاب ہمارے اوپر آ جائے. حالانکہ اس کے بجائے اگر وہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ ہم اگر یہ دین حق ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی توفیق دے سکے قبول کرنے کی تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی اور اس طرح جو ہے بری بدعائیں اپنے اوپر خود ہی کی. تو پھر وہ یوں کہا کرتے تھے, دیکھو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ دین سچا ہوتا تو ہم نے تو خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر گلا پکڑ کر گویا بد دعا مانگی ہے, ہمارے اوپر عذاب آتا نہیں. جب عذاب آتا نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ مذہب سچا نہیں ہے, جھوٹ ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں, دو باتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا. جیسے اس کی عام ایک موٹی سی مثال دے دوں, بارش بہت زور کی ہوتی ہو تو آدمی باہر ہو تو بھیگ جائے گا کہ نہیں بھیگ جائے گا, بھیگنا لازمی ہے. لیکن اگر اس کے پاس چھتری ہو تو چھتری کے ذریعے بچاؤ ہو جائے گا, نہیں بھیگے گا. اسی طرح باہر خوب بارش ہو رہی ہے, یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں ہم بھیگ جائیں گے, ہم نہیں بھیگ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ چھت ہے, چھت کی وجہ سے بارش ہمارے اوپر نہیں گرتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بدعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, تمہارے اوپر یہ عذاب ضرور آ جاتا لیکن دو باتوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے, اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب تک کوئی نبی اپنی قوم کے اندر موجود ہو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے عذاب نہیں آتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عذاب صرف کوئی ایک پر نہیں آتا. بھائی مثلاً 100 آدمی ہیں, 100 میں 5 تو مسلمان ہیں اور 95 جو ہے وہ غیر مسلم ہے, تو کیا عذاب ایسا آئے گا کہ وہ 95 پر ہی آئے اور 5 بچ جائے؟ نہیں, عذاب آئے گا تو عام عذاب آئے گا. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہو, اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء تھے وہ جب تک اپنی قوم کے اندر رہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جب عذاب دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو حکم دیتے ہیں, وہ اپنی بستی سے باہر نکل جاتے ہیں مومنین کو لے کر. جب نکل جاتے ہیں پھر عذاب آتا ہے. اور ایسی ایک نہیں بہت ساری, حضرت صالح علیہ السلام کی مثال ہے, قوم لوط کی, قوم نوح کی, فرعون کی. دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے جتنے متبعین تھے ان کو تو دریا پار کر دیا, اور وہ جب سارے کے سارے اندر آئے اللہ نے ان کو غرق کر دیا. تو اسی طرح یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو ہے عذاب نہیں آ سکتا. ایک دوسری بات کیا, مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مومنین مسلمان ایسے بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے, مکہ ہی کے اندر موجود تھے تو وہ خود استغفار کرتے تھے, تو ان کے استغفار کی وجہ سے بھی جو ہے ان کا بچاؤ ہوتا تھا. اور حقیقت یہی ہے, اس لیے پوری دنیا جب ختم کر دی جائے گی جب کوئی ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, جب تک کوئی ایک اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک یہ دنیا قائم رہے گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد صرف کفر ہی کفر ہوگا, تو پوری دنیا مٹا دی جائے گی. تو اسی طرح جو ہے, اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہی مشرکین جو اور کفار جو ہے بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو طواف کے اندر یہ بھی بولا کرتے تھے, غفرانک غفرانک, یہ اللہ تو ہماری مغفرت کر, ہماری مغفرت فرما. تو کافر بھی اس دنیا کے اندر اللہ سے اگر مغفرت طلب کرتا ہے تو اس دنیا کے عذاب سے بچ جاتا ہے. ہاں آخرت میں یہ دعا اس کی کام نہیں آئے گی, آخرت کے اندر تو پکڑ ہوگی. تو دونوں باتیں ہیں, یا تو خود ان کے غفران کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتے, یا یہ کہ مومنین جو ہاں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں لیکن جو بیچارے نکل نہیں سکتے, ہجرت نہیں کر سکتے, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ استغفار کرتے ہیں, ان کی برکت کی وجہ سے. یہ دو سبب ہیں, ان دو سبب کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آتا. ورنہ ویسے تو عذاب کے آنے کے لیے اور عذاب کے اترنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کفر شرک کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی تکلیفیں دی, آپ کو ستایا, آپ کے صحابہ کو ستایا, اور اتنا ستایا کہ مجبور ہو کر اپنے پیارے وطن کو جو ہے گھر بار کو ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تو کیا عذاب ان پر نہیں آنا چاہیے؟ ان پر ضرور عذاب آنا چاہیے, لیکن ان دو وجہ سے جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا ہے. تو آپ بھی, بہت سے علماء نے بڑی حکمت کی بات لکھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اپنی شریعت کو, اپنی سنت کو, اپنے طریقے کو چھوڑ کر گئے ہیں. تو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرتے رہیں گے عام عذاب نہیں آئے گا, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سب چھوڑ دیں گے, اس طریقے کو چھوڑ دیں گے, پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر ایسے عمل سے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو اور اللہ کا غضب جوش میں آئے اسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.